بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ حمیدی اندلسی میورقی اپنی وفات سے پہلے وصیت فرماتے ہیں کہ مجھے بشر حافی کی قبر کے قریب دفن کیا جائے، مگر اس پر عمل نہ ہو سکا. تو جس کو وصیت کی تھی مظفر کو، انہی کو 3 سال کے بعد خواب میں پھر شکایت فرماتے ہیں کہ آپ نے میری وصیت کا لحاظ نہیں کیا، مجھے ابو اسحاق شیرازی کی قبر کے قریب دفن کر دیا. تو 3 سال کے بعد جب آپ کی قبر کو کھولا گیا، تو جس طرح ابھی آج ہی غسل دے کر کفن پہنایا گیا ہو اور خوشبو لگائی گئی ہو، پورا علاقہ مہک گیا. تو یہ خوابوں سے بہت کچھ ہوتا ہے. خواب ہی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے منتقل کر کے آپ کو بشر حافی کی قبر کے قریب دفن کیا. یہ اللہ عز و جل کی طرف سے انتظام ہے، اور یہ انتظام بھی بڑا عجیب ہے. اس میں نہ بزرگی کو دخل، حتیٰ کہ ایمان تک کو بھی دخل نہیں، کوئی ضروری نہیں. جس طرح مومن اور نیک لوگ خواب دیکھتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں، تو اسی طرح غیر مسلم بھی اسی طرح کے سچے خواب دیکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 32 برس رہی ہوگی. ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے. تو ان دنوں رومیوں میں خلفشار تھا، ان کا بادشاہ موریق، رومیوں نے اپنے بادشاہ موریق کو قتل کر دیا. تو اس کا بیٹا موق، یا بعضوں نے اس کو فوقا اور بعضوں نے اس کو قوفا، مختلف نام اس بادشاہ کے بیٹے کے بتائے گئے ہیں، وہ بھاگ کر اس نے کسرا کے پاس جا کر پناہ لی. جس طرح دنیا کا دستور ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کر پناہ لیتے ہیں، تو کسرا نے اس کی مدد کے لیے ایک بڑا لشکر بھیجا. اس نے آ کر بڑی تباہی مچائی، شام کے علاقے کو تہو بالا کر دیا اور بیت المقدس تک کسرا کا بھیجا ہوا لشکر موریق کے بیٹے موق کے ذریعے قدس تک پہنچ گیا. وہاں بھی بڑے مظالم کیے گئے. تو ان کے یہاں سب سے قیمتی چیز ایک شمار کی جاتی تھی، دنیا بھر میں اس کا بڑا نام تھا، جس طرح مختلف ہیرا جواہرات کے متعلق شہرت ہوتی ہے کہ فلاں ہیرا سب سے قیمتی. تو اس طرح جو وہاں کی قدس کی اس زمانے میں نصارہ کی جو صلیب الصلبوت تھی، اس کا بڑا شہرا تھا کہ سب سے بڑی دنیا کی قیمتی دولت میں وہ شمار ہوتی تھی. تو وہ لشکر جب قدس جا پہنچا تو اس کا مطالبہ ہوا کہ وہ نکالو کہاں ہے. تو بالآخر چونکہ وہ غالب ہو چکے تھے، وہ نکال کر صلیب الصلبوت، وہ کراس، اس میں قیمتی سونا بھی قیمتی ہوگا اور چیزیں بھی ہوں گی اس کے ساتھ، تو وہ ان کے حوالے کی گئیں اور انہوں نے کسرا کے پاس اسے بھیج دیا. مگر یہ شام کی تباہی اور قدس کی تباہی پر قانع نہیں ہوئے، اور آگے چلے، خلیج قسطنطنیہ تک جا پہنچے، پورا علاقہ ویران و برباد کر کے چھوڑا. لیکن پھر بھی اس کا مویرق مرنے والے قتل ہونے والے بادشاہ کے بیٹے کا کام نہیں بنا، کیونکہ ادھر رومیوں نے آپس کی مصالحت سے ایک اور اچھے بادشاہ کو، ہرقل کو، بادشاہ کے طور پر متعین کر دیا اور سب اس پر متفق ہو گئے. وہ مختلف تدابیر کر رہے تھے اور نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا ہرقل، تو تدابیر سوچ رہا تھا کہ کس چیز سے میں اب ایرانیوں سے اور کسرا کی فوج سے جان چھڑاؤں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ عز و جل کی مخلوق، سب اس خالق نے خود اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور بنایا، اور اسے اپنی مخلوق سے محبت ہے کہ، اور اسی محبت کے نتیجے میں تو پیدا کیا. اس لیے جب مثبت جواب ملتا ہے مخلوق کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے، بندوں کی طرف سے، تو مالک خوش ہوتا ہے. منفی جواب ملتا ہے تو اس کا غضب بھڑک اٹھتا ہے. تو ہرقل کی اچھائیوں سے مالک خوش ہوا اور ہرقل نے ایک خواب دیکھا. دیکھیے یہاں بھی اس کی رہنمائی ہو رہی ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ہرقل خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے گلے میں زنجیر ڈالی گئی ہے، زنجیر میں کھینچ کر دوسرا آدمی اس کو لا رہا ہے. اور اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا. حضرت شیخ قدس روح مدینہ طیبہ میں تھے تو باب السلام سے آگے مسجد غمامہ کے پاس عمبریہ کے علاقے کے قریب اس زمانے میں ڈاکخانہ ہوا کرتا تھا. تو میں روز عصر کی ادھر مجلس شروع ہوتی اور میں وہاں ڈاک لینے کے لیے ڈاکخانے جایا کرتا تھا. تو ایک دن وہاں پرچی پڑی ہوئی تھی کہ تمہارا پارسل ہے وہ دفتر میں ہے، آفس میں ہے، وصول کر لو. میں لے گیا تو انہوں نے کہا کہ فائنل حویہ، آپ کی شناخت، شناختی کارڈ، شناخت کے لیے پاسپورٹ، کوئی چیز ہو تو لاؤ. میں اگلے دن وہ لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے نام پر تو یہ صندوق البرید نہیں ہے، پوسٹ، یہ جو پوسٹ باکس ہے یہ کسی اور کے نام پر ہے. تو حضرت ڈاکٹر اسماعیل صاحب کو اس صندوق البرید کا وکیل بنایا گیا تھا اور میں وکیل کا وکیل، کسی سعودی کے نام پر ہوگا. اب وہ میں اپنا لے کر گیا تو اس نے اسے رد کر دیا کہ ان کا لے کر آؤ، وہ موجود نہیں تھے. تو اس میں ایک دفعہ اس نے ریجیکٹ کیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ. حضرت سریع الغضب سے تھے، حضرت کو غصہ جلدی آتا تھا اور سریع الفئے، جلدی فرو ہو جاتا تھا. تو حضرت نے تیسری چوتھی مرتبہ جواب سنا تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے پاس مت جانا. میں نے کہا بہت اچھا. تو میں ایک آدھ دن شاید نہیں گیا. تو اس کے بعد ایک آدھ دن چھوڑ کر پھر حضرت کو عصر کی نماز کے لیے ہم نے اٹھایا اور وضو کرانے لگے تو حضرت نے پوچھا، میرے پیارے آج پھر ڈاکخانے چلے ہی جانا؟ ڈاکخانے تو میں جاتا تھا مگر وہ آفس میں نہیں جاتا تھا جس سے حضرت نے منع فرمایا تھا. فرمایا کہ اس شخص کے پاس آج پھر چلے جانا. میں نے کہا بہت اچھا. تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ابھی میں خواب دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کو گھسیٹ کر، کھینچ کر میرے پاس لایا جا رہا ہے، وہ رو رہا ہے، چل نہیں رہا، گھسیٹ رہے ہیں، اور لانے والے کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے جس نے आपका पार्सल रोक रखा है, लेकिन उसको आप माफ़ कर दीजिए। तो फिर मुस्कुराते हुए हज़रत ने फरमाया कि आज फिर जाकर खुशामद कर लेना। मैं चला गया, असर की नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद जैसे ही मजलिस शुरू हुई कि मैं उधर डाक खाने पहुँचा, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला दफ्तर का, तो वो खड़ा हो गया और जिस तरह अहलन अहलन कहकर वो उसने दो हाथों से अदब से वो पार्सल मेरे हवाले कर दिया। तो इसी तरह हिरकल ख्वाब देख रहा है, क्या देखता है कि एक आदमी के गले में जंजीर है, उसे घसीट कर खींच कर उसके हुजूर पेश किया जा रहा है। जो खींच कर ला रहा है उसने कहा कि हादा किसरा, ये किसरा है, कद दफअनाहु इलैक, हमने किसरा तेरे हवाले कर दिया। फिर क्या था, चूंकि मजहबी आदमी था, खुदा की ज़ात पर उसे यकीन था कि यह सब कुछ मालिक की तरफ से इनाम मुझे मिल रहा है, फ़खरज बिलजुयूश, जो तैयारी हो सकी लेकर वो निकला। नुसरत इलाही उसके मुकद्दर थी। तो अब फुर्रुखान जो किसरा की तरफ से फौजी सिपह सालार था, वो और ईरानी लश्कर हार गया और फिर अपने इलाके को आज़ाद करते हुए कहाँ तक जा पहुँचे, खुद किसरा के शहरों पर काबिज होने लगे। बहुत सारे किसरा के इलाके को रूमियों ने फतह कर लिया, हिरकल ने फतह कर लिया और उसके अंदर खुद किसरा भी अब मुहासरे में घेरे में आ गया। और वो इतना बदहाल हो गया किसरा के उसके पास मुकाबले की कोई ताकत नहीं थी। तो ये मोमिन मुस्लिम गैर मुस्लिम सब अल्लाह के बंदे हैं, उनकी भी रहनुमाई होती है, उनकी भी इस तरह मालिक की तरफ से नुसरत होती है, मदद होती है, उनके ख्वाब भी सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, सही होते हैं, उसकी ताबीर भी निकलती है, सही होती है। ये जो हिरकल ने देखा उसके लिए मुबशरात में से था, खुशखबरी थी, बशारत थी, उसके हक में थी। तो इसी तरह किसरा ने भी देखा। और ख्वाब दो किस्म के होते हैं, मुंदिरा और मुबशरा। रुया मुबशरा जिसमें बशारत हो, मसरत शादमानी पर मुंतिज हो, और मुंदिरा जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल बंदों से महब्बत की बिना पर उनके आमाल के नतीजे में जो तबाही का सामान उन्होंने किया है, तो उससे मालिक डराता है कि काश के वक्त आने से पहले पहले तोबा कर लें, बाज आ जाएं, छोड़ दें, मजालिम से रुजू कर लें, तोबा कर लें, जिनके हुकूक़ मारे हैं वो वापस करें। तो इसके लिए उन्हें डराया जाता है। तो डराने के लिए और बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए जो उन्हें दिखाया जाता है, तो वो मुंजरा कहलाता है। इसीलिए हमारे साथियों में से मौलाना बशीर, मौलाना नज़ीर से मैं कहता हूँ कि मौलाना बशीर से कि तुम्हें देखता हूँ ख्वाब में, तो सोचता हूँ कोई खुशी आने वाली है, बशारत मिलेगी। मौलाना नदीर को देखता हूँ तो उनसे अगले दिन कहता हूँ कि पता नहीं क्या होने वाला है कि मैंने आज तुम्हें ख्वाब में देखा। तो इसी तरह ख्वाब से बढ़कर बेदारी में भी बताया जाता है। किसरा के मुतालिक हज़रत हसन बिसरी फरमाते हैं कि सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किसरा کو آپ کے بارے میں بطور حجت اور دلیل کے کچھ بتایا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، بعث اللہ الیہ ملکا، اللہ عز و جل نے فرشتہ بھیجا، اس نے اس کے خاص بیڈ روم، مخصوص بیڈ روم کی دیوار میں سوراخ کیا، تو وہ سوراخ میں سے فرشتہ نظر آ رہا ہے، نور ہی نور، سراپا نور ہے فرشتہ، تو سارا کمرہ روشن ہو گیا اس آنے والے فرشتے کے ذریعے، تو دیکھ کر وہ گھبرا گیا، کسرا فرشتہ کسرا پرویز سے کہتا ہے، یا پرویز لا ترا، ڈرو نہیں، فإن اللہ قد بعث رسولا وانزل علیہ کتابا فاتبعه تسلم لك دنياك وآخرتك، کہ اللہ عز و جل نے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا ہے، ان پر کتاب اتاری ہے، ان کا اتباع کر لو تو تمہاری دنیا بھی سلامت رہے گی، آخرت بھی بن جائے گی. جواب میں کسرا کی قسمت پھوٹی تھی، وہ جواب میں کیا کہتا ہے، سانظر فی ذلک، کہ میں اس میں غور کروں گا، دیکھوں گا، اپنی زبان میں کہا ہوگا. پھر شاید اس سے وہ سمجھا نہیں، باز نہیں آیا، اور غور کرنے میں دیر کر دی ہوگی، تو پھر دوسری مرتبہ وہ دیکھتا ہے کسرا خواب میں. ایک دفعہ یہ تو بیداری میں دیکھا تھا، اوپر والا قصہ، فرشتے نے دیوار میں سوراخ کیا، وہاں سے فرشتے نے اس سے کلام کیا، تو دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا اور اسے خواب میں دکھایا کہ کسرا خواب میں دیکھ رہا ہے، کانہ رومی بہ الی السماوات، وہ اوقف بین یدی اللہ، کہ یہاں سے پھینکا گیا اس کو، جس طرح ایک شان سے لے جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے یہاں سے لے کر براق پر بیت المقدس تک، وہاں سے پھر آگے موتی کی سواری، تو یہاں پھینکا گیا، یہاں سے لے کر اوپر، اوپر سے تو چیز نیچے جلدی آ جاتی ہے، یہاں سے اوپر پھینکا گیا اور اللہ عز و جل کے حضور پیش کر دیا گیا، اور خدا کے حضور میں کسرا دیکھ رہا ہے کہ کوئی اور بھی اللہ کے حضور کھڑے ہیں، سادہ لباس ہے، علیہ ازار و رداؤن، ایک لنگی ہے اور ایک چادر، بس احرام والا سلسلہ، اور اللہ تعالیٰ پرویز سے فرما رہے ہیں، سلم مفاتیح خزائن الارض الی ھذا، جیسے وہاں حکم ہوا تھا اس کو، تو اسی طرح یہاں اسے کہا گیا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں ان کے حوالے کر دو. تو کہتے ہیں کسرا نے خدا کے حضور وہ چابیاں ان کے سپرد کر دی. تو اب یہ کن کے، کون مراد کے، جنہوں نے لنگی اور چادر پہن رکھی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام، صحابہ کرام، خلفاء اعظم، جن کے دور میں، جن کے ہاتھوں، جن کے کوششوں سے ایران فتح ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے ہی اس نے دیکھ لیا تھا اور دیا جا چکا تھا، تو 1 2 3، پہلے ایک دفعہ ڈرایا گیا، اوپر بیڈ روم میں سوراخ کر کے فرشتہ پہنچا، بات کر رہا ہے، پھر ابھی چابیاں دلوا دی گئی، ابھی بھی عقل نہیں آئی کسرا کو، وہی روش، وہی حال، وہی رعونت، وہی مظالم. تو لکھا ہے یہ روایات میں کہ بعث اللہ الیہ ملکا وقت الحاجرہ، کہ جیسے پہلے فرشتہ آیا تھا بیڈ روم میں، تو اس طرح دوپہر کے وقت گرمیوں کے زمانے میں، گرمی کے وقت میں اس کے بیڈروم میں جس وقت کوئی داخل نہیں ہو سکتا، وہ اس وقت فرشتہ بھیجا اور وہ فرشتہ اس کے سر پر جا کر قریب میں کھڑا ہو گیا اور ہاتھ میں فرشتے کی عصا ہے اور وہ صاف صاف کہتا ہے یا پرویز اسلم و الا کسر تو ہادہ العصا علی راسی، کہ کسرا تو اسلام لیا ورنہ یہ ڈنڈا تیرے سر پر میں پھوڑوں گا بھی۔ تو اس نے کہا بہل بہل، وہ اس زمانے کی زبان ہوگی، اس کو نقل کر کے اس کا ترجمہ کیا گیا اے اصبر، تھوڑا صبر کر لو، صبر کر لو، ٹھہر جاؤ۔ پھر وہ چلا گیا۔ اب وہ نالائق یہ سوچتا کہ بھائی اسلام کیا ہے اور یہ کس چیز کی، مجھے کس کا حکم دیا جا رہا تھا، اس کی تحقیق کرواتا۔ اس کے بجائے اس نے اپنے دربانوں کو بلایا اور حراس اور چوکی داروں کو بلایا کہ بھائی یہ آدمی کیسے میرے پاس داخل ہو گیا۔ تو 1 2 3 ہو چکا، پھر بھی اللہ عز و جل کی طرف سے مہلت دیکھیے، کتنی مہلت، کتنی مہلت، جس طرح مجھے مہلت مل رہی ہے اتنے گناہوں کے باوجود، اللہ عز و جل مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام مخذولین کے قصوں سے مجھے عبرت لینے کی توفیق دے اور توبہ نصوح میرے لیے میسر اور آسان فرمائے۔ کہ ایک سال کے بعد بالکل ہو بہو وہی قصہ پیش آتا ہے کہ تخلیے میں وہ فرشتہ پہنچ جاتا ہے اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اسلم و الا کسر تو ہادہ العصا علی راسی، تو اسلام لیا ورنہ تیرے سر پر میں اس کو میں توڑوں گا۔ جب اس کے بعد بھی 1 2 3 کی بجائے 4 ہو گیا، اس نے نہیں مانا، تو وہ سویا، وہ اپنے کمرے میں تھا اور اس نے آ کر اپنے اس کے سر پر ڈنڈا مارا اور خون بہا، اور اس نے اپنے حراس اور حجاب اور دربانوں کو سب کو بلایا اور وہ آئے۔ تو اسی موقع کو غنیمت سمجھ کر اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو اسی حال میں پھر قتل کر دیا۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ اس کو ادھم ہوا کر چکا تھا، باقی جو کام رہ گیا تھا اس نے بیٹے میں اور تمام کر کے اس کو موت کی نیند سنا دیا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ تو یہ ساری کسرا اور ہرقل اور رومی اور ایرانی، یہ مالک کبھی کسی کے حوالے کرتا ہے، کسی سے چھینتا ہے، کسی کو دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسی علاقے سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قاصد گزر رہے تھے، وہ اس علاقے میں پہنچے تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کا انتقام لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ زید بن حارثہ جو ان کے کمانڈر ہیں یہ شہید ہو جائیں۔ تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو جائیں، تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ بھی شہید ہو جائیں، تو کوئی اور مسلمان متعین کر لیں۔ چنانچہ جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اسی طرح اس لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور یہ سارے بڑے بڑے حضرات شہید ہوئے۔ بڑا نقصان ہوا جب یہ فوج واپس آئی، تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوصال میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان عمر بیٹے حضرت اسامہ کے ہاتھ میں امارت اور قیادت کا جھنڈا عنایت فرمایا اور انہیں نصیحتیں فرمائی، وصیتیں فرمائی اور جانے کا حکم فرمایا، تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج کی روانگی سے پہلے وفات پا گئے۔ پھر اختلاف ہوا کہ فوج جائے نہ جائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوج بھیجی اور 700 میل سے زیادہ دور یہ علاقہ 3000 کی فوج اور گھوڑے سوار فوج اس میں صرف ایک تہائی ہوگی، لیکن کیا نصرت الہیہ کہ فوج گئی اور 40 دن پورے نہیں ہوئے کہ واپس فاتح اور غانم ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئی، ایک شاندار استقبال ہوا، سارے مدینہ طیبہ کے بڑے بوڑھے، عورتیں، بچے مدینہ منورہ سے باہر پہنچ کر آپ کا استقبال کر رہے ہیں، اور اس حال میں کہ یہ صرف 3000 اور اتنے دور تک پہنچے اور صرف ایک چلے میں واپس پہنچ گئے اور ایک شخص کو کسی قسم کے نہ زخم کاری پہنچے نہ ایک شخص شہید ہوا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت اور شوکت کا دبدبہ نہیں بلکہ آپ کی روحانیت سے رومی متاثر ہیں، حکومت متاثر ہے، حکومت کے بڑے متاثر ہیں، انتہائی درجے کا احترام حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی لیے جب اطلاع رومیوں کو ملتی ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو جس طرح اپنا کوئی بڑا چلا گیا ہو اس طرح وہ روتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ ارے کیا بات، تو کہنے لگے وہ تو ایک شخص کا انتقال نہیں ہے، دنیا تاریک ہو گئی، وہ ایک نور تھا جس سے ساری دنیا روشن تھی، ایک بزرگ گزر رہے ہیں رستے میں، انہی دنوں انتقال ہوا تھا کسی کاشکار سے جو عیسائی غیر مسلم، اس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے انتقال کی گفتگو چھڑ گئی تو وہ زار و قطار رونے لگا، یہ اس کو تسلی دے رہے ہیں۔ کچھ تسلی کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ اتنا آپ کو غم، تو کہنے لگے نہیں نہیں وہ تو ایک نور تھے اور رحمت تھے دنیا کے لیے، کاش کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ انہیں دنیا میں سایہ سمجھا جائے، رحمتوں کا سایہ سمجھا جائے، اور اللہ تعالی اسلام اور مسلمانوں کو محبوبیت عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب پہلے اسی علاقے پر قابض رومی تھے، پھر ایرانی چھین لیتے ہیں، پھر رومی واپس لیتے ہیں، پھر ہوتے ہوتے مسلمانوں کے قبضے میں یہ علاقہ آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، ہاں فجر میں اہلیہ محترمہ کو جیسے بتایا تو پوچھا کہ کیا خواب؟ فرمایا ابھی نہیں. چنانچہ فجر کی نماز کے بعد فارغ ہو کر انہوں نے اہلیہ کو خواب بتایا کہ کوئی شخص مجھے نہایت سرسبز و شاداب باغ میں لے کر گیا جہاں دنیا میں تصور نہیں ہو سکتا اس طرح کی آرائش, اس فرش اور تمام انتظامات کو عجیب و غریب طریقے سے, انوکھے طریقے سے سجایا گیا ہے. تو اتنے میں چیخ کر ایک شخص اعلان کرتا ہے کہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ آپ تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ محل میں داخل ہوتے ہیں. پھر ایک دوسرا شخص اعلان کرتا ہے ابو بکر کہاں ہیں؟ وہ تشریف لاتے ہیں. پھر اعلان ہوتا ہے عمر کہاں ہیں؟ وہ تشریف لاتے ہیں. پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پکارا جاتا ہے, وہ تشریف لاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا جاتا ہے, وہ تشریف رکھتے ہیں. پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے نام کا اعلان ہوتا ہے, وہ پہنچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ میں کہاں بیٹھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, خلفائے اربعہ ہیں, فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کے پاس پہنچ گیا. تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان میں کوئی بزرگ تشریف فرما ہے. میرے سوال پر کسی نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, اترنے والے ہیں, اس وہی علاقہ ہوگا, وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اتریں گے. دیکھیے, اسلام کے مجدد اول حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا خواب پورا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اس امت کو جو دی گئی ہیں وہ پوری ہوں گی انشاءاللہ. پھر وہاں ایک نور کے پردے سے ایک آواز دی جاتی ہے کہ اے عمر ابن عبدالعزیز, تم جس راہ پر قائم ہو اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان, اسلام کو, حق کو, صداقت کو تھامے رہنے کی توفیق دے, ہمت دے. تو جس طرح یہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو زیارت ہوئی, تو ایک اور موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اس میں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب اس قدر بشارتوں کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پر کیا حال اس زمانے میں طاری ہوا ہوگا کہ کب میں پہنچوں, اور جس مجلس کو خواب میں دیکھا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفۂ اربع, کیا مجلس, کب میں پہنچوں گا. یاد کرتے جاتے ہیں تو میمون ابن مہران کا بیان ہے کہ کثرت سے موت کا تذکرہ خدام سے سنا نہیں جاتا تھا, کہ ان کو جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے. تو عرض کیا گیا کہ ایسا نہ کیجئے, اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کے ذریعے بہت سی سنتیں زندہ فرما رکھی ہیں، بہت سی بدعات ختم کر رکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو یہ دعائے یوسفی میں کیوں نہ مانگوں؟ تو کثرت سے موت کا تذکرہ، غالباً ابن ابی زکریہ یا اور کوئی بزرگ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں پہنچے، تو پھر وہی موت کا اور آخرت کا تذکرہ، اور دونوں رو رہے ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز بھی رو رہے ہیں اور یہ بزرگ بھی رو رہے ہیں۔ روتے روتے دونوں نے کہا کہ چلو ہم دعا کرتے ہیں، مالک سے موت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اکٹھا اٹھائے۔ ارے کتنی جلدی! تو اتنے میں اب یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم دونوں کو اکٹھا اٹھائیو، ایک رینگتا ہوا جو بچہ گھٹنے کے بل ابھی رینگ رہا ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا، چند ماہ کا وہ بچہ پہنچتا ہے، تب یہ بھی بچہ بھی بخشا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اپنی اس دعا میں اس بچے کو بھی شامل فرما لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم تینوں کو تو اکٹھا اٹھا لے، اس لیے کہ یہ بچہ مجھے بہت محبوب ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہفتہ نہیں گزرا کہ تینوں کا یکے بعد دیگر ہے، ان کا انتقال ہوا، ان کا ہوا، تینوں اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ اور یہ بڑے عجیب دن تھے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو آخری ایام جو آپ نے گزارے ہیں، جلدی تھی کہ کب میں مالک کے حضور پہنچوں۔ لکھا ہے کہ آپ نے جو ممبر پر آخری خطبہ دیا اس میں بھی موت ہی کا ذکر، تنہائی میں بھی کوئی پہنچ جاتا، موت 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 کی یاد، ہم تو یاد کرتے ہی نہیں کہ ہمارے عیش میں کوئی خلل نہ آئے، ہمیں تو زندہ رہنا ہے، انا للہ انا للہ، اور یہ موت مانگتے تھے اپنے لیے۔ تو اس خطبے میں بھی سب مسجد والوں کے سامنے فرما رہے ہیں، انکم لم تخلقوا عبثا ولن تترکوا سدا وان لکم معادا ينزل اللہ فیہ للفصل بین عبادی فقد خاب وخسر من خرج من رحمۃ اللہ التي وسعت كل شيء وحرم جنہ ارضها السماوات والارض۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، الا ترون، کہ تم سوچتے نہیں ہو کہ جو ہلاک ہو گئے، مٹ گئے، انہوں نے جو اپنی ملعون دنیا اور ملعون جائیدادیں چھوڑی، اسی کے اندر تم رہ رہے ہو، تم عبرت نہیں لیتے کہ یہاں رہنے والے کہاں چلے گئے، اور ابھی تمہاری بات کوئی اور آ کر اس میں رہنے والا ہے، اور تمہارا حال ہے کذالک حتی ترد الی خیر الوارثین وفی کل یوم تشیعون غادیا ورایحا الی اللہ قد قضا نحبہ وانقضا اجلہ فتودعونه وتدعونه في صدع من الارض غير موسد ولا ممهد۔ کہتے ہیں روز تم جنازوں کے ساتھ جاتے ہو، مشایعت کرتے ہو، یہ گڑا کھود کر اس کو دفن کر کے آتے ہو، اور جانے والا قد خلع الاسباب وفارق الاحباب وسكن التراب وواجه الحساب غنيا عما خلف فقيرا الى ما اسلف فاتقوا اللہ عباد اللہ قبل نزول الموت وانقضاء مواقيتي، کہ تم نے جس کو گڑھے میں چھوڑا تو اس کے پاس بھی یہ اسباب دنیا سارے کے سارے موجود تھے، سب چھوڑ کر گیا، اپنے محبوب دوستوں اور گھر والوں کو چھوڑ کر گیا اور مٹی کو فرش بنا کر، بستر بنا کر اسی میں سو گیا. اب اس کو حساب کا سامنا ہے. جو چھوڑا اس سے کوئی سروکار نہیں، اور جہاں وہ گیا وہاں کی اس کے پاس کوئی تیاری نہیں، فقیرانہ حالت میں وہاں پہنچا ہے، کیا ہوگا؟ اس لیے موت کے آنے سے پہلے فاتقوا اللہ عباد اللہ قبل نزول الموت، کہ موت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خیبت ناکامی خسران سے بچائے، اور ہمیں آخرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.